الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا بالقاس محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتِ، السلام علیک یا باب اللہ و دیان دینِ، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حقِ، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ایراؤ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في معظم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بجيب محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج.
بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کی یہ نمی گفتگو ہے ہم نے آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غیبت کے اس پرآشوب دور میں، جس میں اپنے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت بہت سخت ہے، ہاتھ پر انگارہ لے کر چلنا آسان ہے، دین کی حفاظت بہت مشکل ہے. وہ چیزیں سوال کے مرحلے میں آتی ہیں جو شریعت اسلامی کے مکتب اہل بیت کے مسلمات میں سے. یہ کیوں ہوا؟ چونکہ دین سے اتنی دوری ہو گئی کہ مسلمات مکتب کو مورد بحث قرار دیا جا رہا ہے, ان چیزوں کے اوپر بحث کی جانے لگی, ان چیزوں پر بحث ہونے لگی جو فیصلہ کن ہے. حجاب شریعت اسلامی میں, مکتب اہل بیت میں فیصلہ کن مسئلہ ہے. غنا کا حرام ہونا شریعت اسلامی میں ایک فیصلہ کن مرحلہ, جو مسلمان اسے یہ باتیں جاننی چاہیے. یہ مرحلہ سوال میں بات ہی نہیں ہے. ہاں اس کے دائرے کو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کہاں تک دائرہ ہے اس کا, کہاں سے غنا شروع ہوتا ہے, کہاں سے موسیقی ہے, کہاں سے ترنم ہے, یہ دائرہ پوچھ سکتا ہے, حدود معلوم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ مسلمان ہوتے ہوئے اس بات کو البتہ جاننے کے لیے, اس کے لیے یہ الگ بات ہے, لیکن یہ کیوں ایسا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی, یہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے, مکتب اہل بیت کا پیروکار ہوتے ہوئے, اس بات کو جانتے ہوئے کہ دشمنان مکتب اہل بیت کی روش ہے غنا, ترب و آسائش کی محفل, یزید و بنی امیہ کا کام تھا ناز و نیام اور اس قسم کی زندگی گزارنا, مکتب اہل بیت کے طرفدار نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا اور کبھی بھی اس کی ترویج نہیں کی. تو غیبت کے زمانے میں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیبت کا زمانہ ہے. غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری بہت سنگین ہے, خصوصاً ان لوگوں کی ذمہ داری بہت سنگین ہے جو اس ممبر پر آتے ہیں, وہ بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں اگر وہ سمجھیں. انبیاء کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے. انبیاء کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سر پر ہے, ائمہ کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سر پر ہے. اور انبیاء اور اوصیاء لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے تھے لیکن حق بات کہنے سے کبھی بھی کنارہ کش نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں تصور کیا اور کبھی اس بات کے اوپر نوٹس نہیں لی کہ دوسرے ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیسے خوش ہوں گے ہم سے, بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. اس ممبر پر آنے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہو, ہمیں اس بات کو درک کرنا ہو کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے. وقتی طور پر جولانیت کے مرحلے میں اللہ خوش ہوتا ہے, یا اس جولانیت اور اس عقیدے کی بلندی کو دل کی گہرائیوں میں ودیت کر دینا اصل مرحلہ ہے. اصل مرحلہ یہ غیبت کا زمانہ ہے. ہمیں اس غیبت کے زمانے میں بہت کچھ کرنا ہے. جن کو اللہ نے شعور دیا ہے ان کو بہت کچھ کرنا ہے, جن کے پاس شعور نہیں ہے وہ اپنے شعور کی حد تک ذمہ دار ہے, لیکن جن کا شعور بالیدہ ہے, جو سمجھ رہے ہیں کیسا زمانہ گزر رہا ہے. دیکھیے بچہ یتیم ہو جاتا ہے, اسے نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی مصیبت گزر. مولا کے صدقے میں تمام بچوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ تھے, لیکن ایسا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, تین سال چار سال کا بچہ, اس کا شفیق باپ جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس کے اوپر کیسی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے. دوسرے سمجھتے ہیں تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں, دوسرے سمجھتے ہیں تو اس کو پیار کرتے ہیں, دوسرے سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ رعایتیں کرتے ہیں. وہ بچہ نہیں سمجھ پاتا اس کے اوپر کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے, اس کی دنیا کیسی اندھیر ہو گئی. ہمارا یہی حال ہے, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
صلی اللہ محمد و علی محمد،
کہ سب سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام سے جدا ہو. وہ یتیمی جو باپ کے مرنے سے آتی ہے وہ سن بلوغ پر آنے کے بعد تمام ہو جاتی ہے، لیکن وہ یتیمی جو امام کے غائب رہنے سے ہوتی ہے وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ امام آنا جائے. ہم یتیم ہیں، ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے اس بچے کی طرح کہ ہمارا باپ ہمارے سامنے. ہم اس بات کو درک کرنا، اور جب درک کرے گا تو انسان بلبلا کے روئے گا. جب دیکھے گا دوسرے بچوں کو کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور میرا باپ نہیں ہے جو ہمیں لے جائے، ہمیں سیر کرائے، ہمیں اچھی چیزیں دلائے، تو اس وقت اس بچے کا دل کڑھتا ہے. ہمیں سن شعور کے اس مرحلے تک پہنچنا ہے کہ ہم ایمان کس لیے لائے ہیں. دعائے ابو حمزہ زمانی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی،
اللہم صلی علی محمد.
میرے اللہ، بعض لوگ ایمان اس لیے لائیں لگیہ قنو دماؤہم، ان کا خون ہدر نہ ہو، ان کا خون نہ بہایا جائے. بعض لوگ ایمان اس لیے لائیں کہ اسلام کی زندگی میں مسلمان نام سے زندگی گزر، لیکن ہم تو اس لیے نہیں ایمان لائے ہیں، ہم تو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے ہیں. تو ہم جس مقصد کے تحت ایمان لائے ہیں اس مقصد تک ہمیں پہنچا دیں. ہم اپنے دل سے بھی ایمان لائے ہیں، اپنے زبان سے بھی ایمان لائے ہیں، تو ہم جس مقصد کے تحت. میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے تقرب کا ذریعہ، قربت کا ذریعہ کیا ہے. ایک ذریعہ میں نے آپ کے سامنے فقط سرسری طور پر کر پیش کیا، بہت مطالب ہے اس میں، عزاداری کے حوالے سے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو کی جائے، اور موضوع سخن نہیں ہے کہ عزاداری کے فلسفے کیا ہیں اور کتنا شعور مالیدہ ہونا چاہیے ایک عزادار کا. کیا چاہتے ہیں معصومین اس عزاداری کے ذریعے سے، کس طریقے سے اس عزاداری کے ذریعے سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ سارے مسائل ہیں جو ایک دوسرے وقت پر میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آج یہ نواں دن آ گیا. ابھی ایک ہی آیت کے سلسلے میں جو غیبت کے موضوع پر تھی اسی کے سلسلے میں گفتگو ہے، اور بات نہ تمام رہی ورنہ تمام رہ جائے، لیکن پھر بھی جہاں تک وقت ساتھ دے رہا ہے آپ کے سامنے. دوسرا جو تقرب کا ذریعہ ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ احیاء فاطمیہ ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ
محمد
کی شخصیت سے آشنائی، ان کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے آشکار کرنا، ان پر ڈھائے گئے مظالم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، لیکن ان رعایتوں کے ساتھ جو غیبت کا شعار ہے کہ کہیں سے بھی مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا ہونے کی بو باس نہ آنے پائے. بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سخت مشکل ہے کہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا پر کام کیا بھی جائے اور ان مسائل کی رعایت بھی کی جائے جس سے اتحاد و اتفاق کا شیرازہ نہ بکھرے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام انجام. دنیا کے سامنے حضرت زہرا مرضیہ کی شخصیت کو روشناس کرانا ہے تاکہ ہم اس زینے سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ سکیں. حضرت زہرا مرضیہ کی 18 سال کی زندگی محدود نہیں ہے انہی چند باتوں پر جسے ہم شہادت کے دنوں میں پیش کر کے ختم کر دیتے ہیں، اس پر محدود نہیں ہے. آپ کا معرکۃ العرہ خطبہ جسے خطبہ فدق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عام طور پر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت زہرا کا تذکرہ مسلمانوں کی وحدت کے مخالف ہے. نہیں, حضرت زہرا مرضیہ کے بیان کے ذریعے سے حضرت زہرا کے کردار کی آئینے میں مسلمانوں کی وحدت کو بہت اچھی طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے. آپ اس خطبے کا مطالعہ کریں. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ, خداوند عالم نے ہماری امامت کو فرقت اور تفرقہ بازی سے امن و امان کا ذریعہ قرار دیا ہے. اہل بیت اطہار کا راستہ دنیا کو یہ پیش کرنا ضروری ہے, دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کا راستہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے. جب پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ علی مرتضیٰ کیوں کنارہ کش ہو گئے اور کیا سبب ہے کیوں سامنے نہیں آئے, تو یہ حضرت زہرا مرضیہ کا جملہ ہے کہ اگر لوگوں نے حق کو اس کی جگہ پر رہنے دیا ہوتا تو خدا کے سلسلے میں دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے. یہ سارا اختلاف اہل بیت کے راستے سے ہٹنے کا ہے, جس کے نتیجے میں ساری مشکلات پیش آئیں گی. چاہے ہمارے اندر اختلافات ہوں, چاہے ہمارے باہر اختلافات ہوں. جہاں اختلاف آتا ہے وہاں ہوا و ہوس ہوتی ہے, وہاں انانیت ہوتی ہے, وہاں ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہے, ہم کیوں نہیں؟ جب تک یہ ہوگا, چاہے ہم ہوں, ہماری اپنی ذاتی زندگی ہو, چاہے اجتماعی زندگی ہو, سب میں یہی مسئلہ ہے. ایک عظیم موضوع ہے حضرت زہرا مرضیہ کا کہ معرفت, ان کی شخصیت سے آشنائی کام نہیں ہوا اس موضوع کا. تخصصی طریقے سے اسپیشلائزیشن انداز میں اس موضوع پر کام نہیں ہوا ہے. بی بی دو عالم پر بہت کم کام ہوا ہے. میں نے عرض کیا خصوصی مسائل کی حد تک کہ جو شہادت کے عنوان سے پیش کیے جاتے ہیں وہی دو چار آٹھ باتیں, ورنہ یہ جملہ بہت ساری چیزیں ہیں. عرض کیا کہ موضوع سخن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت نہیں, فقط اس بات کو یہاں پر پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام زمان علیہ السلام والسلام سے تقرب کا ذریعہ احیاء فاطمیہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو آشکار کرنا ہے, دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کون سی ذات ہے زہرا مرضیہ. اتنی عظیم الشان خاتون نے کیسے زندگی گزاری خواتین کے لیے درس, جو آج کی خواتین مغربی تمدن سے متاثر ہو کر یہ پوچھتی ہیں کیا ضرورت ہے حجاب کی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بال کا پردہ کرو؟ جبکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہر بات قرآن سے ہمیں چاہیے. قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہے تو ہم مان نہیں سکتے. ہم تو بالکل پیور قرآن کی بات ماننے والے, نہیں لکھا تو ہم مان ہی نہیں سکتے بالکل. اگر پیور قرآن کے ماننے والے ہیں, دیکھیے یہ سب چیزیں فقط سیلوگن ہوتی ہیں, نعرہ ہوتا ہے, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی. وہی حسبنا کتاب اللہ والی جو بات تھی, وہی باتیں وہیں سے سب نکلی ہیں. میرے لیے اللہ کی کتاب کا بھی چار قدم بھی حزبنا کا دعویٰ جو ہے وہ گھٹنیوں نہیں چل سکا, چار قدم نہیں چل سکا. زہرا مرضیہ نے اس دعوے کو ایسے توڑا اسی خطبہ فدق میں کہ کہنے والا شجدر رہ گیا. کیا کہے؟ افی کتاب اللہ انتر صحابہ ولا ار صحابی. چپ. قرآن چاہتے ہو, حزبنا کتاب اللہ ہے, قرآن کافی ہے, تو آؤ بتاؤ کیا کتاب خدا میں یہ لکھا ہوا ہے تجھے تیرے باپ کی میراث ملے, مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے؟ کوئی جواب نہیں. معلوم ہے سیلوگن ہے, نعرہ ہے. ہمیں تو قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے وہی پر عمل کرنا ہے. وہاں تو لکھا ہی نہیں ہے کہ پردے کا جو وہ سر کا پردہ کرنا ہے, بال کا پردہ کرنا. وہاں تو کہاں لکھا ہے جو آپ زبردستی کہتے ہیں بال چھپاؤ مکھنا لگاؤ؟ بال دکھائی نہ دے, ساری مشکل بال پر کیوں ہے؟ ہے ہی نہیں جبکہ قرآن میں، جبکہ قرآن میں صاف صاف ہے لا یبدین زینتہن، یہ کلی ہے، اصلا تصور نہیں تھا کہ پردہ بال کھلا رہے گا، کلی طور پر بیان ہے زینت میں. سب سے عظیم زینت عورت کی کیا ہے؟ عورت کی سب سے عظیم زینت کا نام بال ہے، مرد کی زینت کا نام بال ہے. اب جوانوں کے لیے بہتر نہیں ہے کہ بال اپنا منڈوائے، بزرگ جو بوڑھے ہو گئے ان کے لیے وقار ہے کہ اپنا بال اگر منڈوانا چاہے تو منڈوا لے، جوان کے لیے نفس ہے بال منڈوانا. عورت کا زیور ہے، عورت کی زینت ہے بال. کہا اس خاتون سے شادی کرو جس کے بال بڑے ہوں، سارا حسن عورت کا اس کے بال میں ہے. اور قرآن سے، اور میں کہتا ہوں نہیں ہے، فرض کرنے میں کیا جاتا ہے؟ فرض کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ اگر اس پر اصرار ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ صاف صاف بال کو چھپانے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے بالکل نہ کریں گے، تو جو قرآن میں وہی کریں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ حسن دو رکعت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر قرآن کے ذریعے سے نماز پڑھنا چاہیں تو. دو رکعت نماز آپ پڑھ کے دکھا دیتے، دو رکعت نماز صبح کی آپ پڑھ کے دکھا دیجئے مجھے جس ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، نہیں دکھا سکتے آپ. قرآن میں رکوع ہے، قرآن میں سجدہ ہے، قیام ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سجدہ سب سے آخر میں ہو، رکوع اس سے پہلے ہو، اس سے پہلے قیام ہو، قیام میں یہ ہو، یہ ہم پہلے سب سے پہلے سجدہ کریں گے پھر رکوع کریں گے پھر قیام کریں گے، قرآنی نماز تو ہو جائے گی، قرآنی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی. نماز ظاہری طور پر اصل نماز باطل ہے اگر ایسے نماز پڑھی ہو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. قرآن کے کسی بھی، یہ تو قرآن کی سیاست ہے کہ ہر حکم کو مجمل بیان کیا تاکہ ہمیشہ اہل بیت کی ضرورت محسوس ہوتی رہے. مسلمان کبھی اپنے کو بے نیاز نہ سمجھے اہل بیت سے، بلکہ مسلمان ہمیشہ سمجھے کسی بتانے والے کی ضرورت ہے. تو جس نبی نے یہ بتایا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے انجام دو، دیگر چیزیں ایسے انجام دو، خمس کا یہ طریقہ ہے، زکات کا، اسی نے بتایا ہے کہ بال کا پردہ ہے روایتوں میں. تو یہ ساری چیزیں حضرت زہرا مرضیہ کا کردار اگر سمجھ میں آئے، کوئی اہل بیت کی چاہنے والی خاتون ہے، زہرا مرضیہ کی چاہنے والی خاتون ہیں، تو یہ سوال ہی نہیں کرے گی، وہ تو فقط دیکھے گی جناب سیدہ جب نکلی ہے خطبہ دینے کے لیے تو کس عالم میں نکلی ہے. اس کو خود سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم جناب سیدہ کی کنیز ہیں تو ہمیں سیدہ مرضیہ کی طریقے سے باہر نکلنا چاہیے. اس کو تو یہ سب بحثی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، فلاں جگہ ہے کہ فلاں جگہ نہیں ہے. معصوم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، حضرت زہرا مرضیہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. کیسے نکلی، کیسے نکلی مباہلے کے لیے، کیسے نکلی خطبہ دینے کے لیے، یہ حمل ہمارے لیے حجت ہے. حضرت قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے، پیش نہیں کی. اصل روزے دار کی اہمیت کیا ہے؟ زہرا مرضیہ سے پوچھیے کیا کر سکتا ہے روزے دار. میں نے کہا سامنے کے امام زمانہ سے تقرب کا ذریعہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. اس لیے کہ زہرا مرضیہ نے یہی کہا کہ اگر حق کو اس کی جگہ پر رہنے دیا گیا ہوتا تو خدا کو دو لوگوں کے خدا کے سلسلے میں دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے، یہاں تک کہ ہمارے حجت کا ظہور ہوتا. حضرت زہرا مرضیہ مصیبت کے وقت میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، میں نے در و دیوار حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے. تو ان کی کردار سے آشنائی، کیا فرمایا روزے دار کے لیے؟ روزے دار کیا حاصل کر سکتا ہے اپنے روزے سے جب وہ اپنی زبان اور اپنے دل کو روزے دار نہ رکھے. ذرا محسوس کریں اس جملے کو بی بی کے کیا فرما رہی ہیں. روزے دار ما یسنا الصائم, روزے دار روزے سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں روزے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے. جب روزے دار اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے, جس کو جو چاہے وہ بول دے, اس کی زبان سے جو نکلنا چاہے وہ نکل جائے, اس کو کوئی جب فکر نہیں ہے, تو روزے کا فائدہ کیا ہے. روزے کے کچھ ظاہری عناصر ہیں جو توضیح المسائل میں ہیں, جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, جن کی بنیاد پر روزہ قضا کی جاتی ہے, جن کی بنیاد پر روزے کا کفارہ ہوتا ہے. لیکن روزے کے کچھ قبول ہونے کے کچھ بنیادی عناصر ہیں, جس سے دل پاک ہونا چاہیے, جس سے زبان پاک ہونی چاہیے, جس سے آنکھیں پاک ہونی چاہیے, جس سے کان پاک ہونا چاہیے, تب وہ روزہ شرف قبولیت عطا کرتا ہے. حضرت زہرا مرضیہ کردار میں اس کو سمجھ تا وقت ہے کہ ہم اسے نہیں سمجھ پائیں گے, معرفت حضرت سیدہ مرضیہ کے ذریعے سے ہم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. حضرت زہرا کی مظلومیت, حضرت زہرا کی شخصیت, اتنی عظیم الشان خاتون گھر میں اتنا کام کیا کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے, پانی کنویں سے اتنا کھینچا کہ سینے پر ڈول کی رسی کے نشان پڑ گئے. محسوس کر, اتنا گھر کے کاموں میں, بچوں کے کھانے پکانے کے لیے لکڑیاں جلائیں کہ کپڑے گندے ہو گئے, میلے ہو گئے, گھر میں اتنی صفائی کے لیے مولائے کائنات فرما رہے ہیں فضیلت میں اپنی زوجہ کی, صاف ستھرا اتنا رکھتی تھی گھر کو کہ جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑا غبار آلود ہو جاتا تھا. یہ سارے کام ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں ایک لیڈی کے, ایک خاتون کے, یہ ادھر کام ہے. لیکن شب کے سناٹے میں جب عبادت کا وقت آیا تو اتنی عبادت کی کہ حتی تورما قدماها, پیروں میں ورم آ گئے. اب کسی خاتون کو یہ کہنے کا حق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں ملتا ہے جو ہم عبادت کر سکیں, اتنا وقت ہی کہاں ملتا ہے. اگر خاتون سیدہ مرضیہ کے انداز میں زندگی گزارنا چاہیں تو کوئی سبب نہیں بچتا ہے کہ ہمارے گھر کے بچے باہر نکلے تو میوزک ان کو اچھی لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خاتون گھر میں کام کرتی ہے عام طریقے سے تو وہ چونکہ قضائی گانے گنگناتی رہتی ہے, اس لیے بچوں کو بھی عادت پڑتی ہے. لیکن اگر زہرا مرضیہ کی طرح قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے گھر کا کام انجام دینا شروع کرے خاتون تو وہی عادت بچوں کو بھی پڑے گی, اور جب وہی عادت بچوں کو پڑے گی تو بچوں کے وجود میں قرآن راسخ ہو جائے گا, اور جب راسخ ہو جائے گا تو انہیں کوئی دوسری آواز اچھی ہی نہیں لگے گی کہ اس کی طرف ہے. تو یہ خاتون کا مرحلہ ہے معرفت امام زمان علیہ, اسی امر کے پیش نظر علماء و مراجل بہت پوشیدہ ہے حضرت زہرا کی مظلومیت اور شہادت کے مسائل. اس کے ذریعے سے, شہادت کے ذریعے سے ان مجالس ازا, میں نے عرض کیا کلام کے سامنے کہ مجالس ازا ذریعہ ہیں مقاصد اہل بیت کو پہنچانے کا. اس بات کو سمجھیے کہ مجالس ادا, لہذا علماء کرام فقہائے اعظم ان مجالس کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. اتنی خاموشی سے اور اتنے سکون اور اتنے دھیان کے ذریعے سے یونیورسٹیز میں کلاسز بھی نہیں سنے جاتے ہیں, اتنے سکون و اطمینان سے اہل بیت اطہار کی گفتگو میں لوگ دھیان سے باتیں سنتے ہیں. جب آپ کسی کا ٹائم لے رہے ہیں جب آپ کسی کا قیمتی وقت لے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اسے کیا دے رہے ہیں, یہ سوچنا ہوگا کیا دے رہے ہیں. یہاں سے لوٹ کے جب کوئی بھی جائے پوچھے کیا سیکھا آپ نے, تو لیسن ہونا چاہیے. یہ لیسن اگر نہیں ملا ہے اور کہو گے بہت اچھی بات تھی, کیا کہنا, سبحان اللہ ان سے اچھا تو کوئی ہے نہیں. ان سے اچھا کیا پڑھا, جب تک کہ یہ نہ بتا سکے کہ آج کا لیسن کیا تھا اس وقت تک بہت اچھا کا کوئی فائدہ نہیں. روح تازہ ہو گئی جناب, اگر روح تازہ ہو گئی کیا ہوا روح میں, کیا نئی بات آ گئی روح کی تازگی میں. آپ کل تک جو نہیں جانتے تھے کون سی نئی چیز جانی ہے آپ نے کہا. اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آج ہمیں یہ درس زندگی ملا ہے فلاں گفتگو سے فلاں لیکچر سے, تو یہ ہے ان مجلسوں کا اثر جو چاہتی ہیں زہرائے مرضیہ. لہذا معصومین نے چاہا ہے, لہذا معصومین نے اور علماء کرام نے ان کی تاثیر کا مجلسوں کی اہمیت ہے, ان مجلسوں کی اہمیت ہے. لہذا حضرت زہرائے مرضیہ کی شہادت کی مناسبت سے جو باتیں پوشیدہ تھیں, جو باتیں نہیں بیان ہوتی تھیں, عام طور پر مجالس سے زیادہ کم برپا ہوتی تھیں, علماء قم نے اس کے احیات کا بیڑا اٹھایا اور کہا اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے تقرب حاصل کرنا ہے تو حضرت زہرائے مرضیہ کی شخصیت کو زندہ کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ حضرت زہرائے مرضیہ کی شخصیت ایک نہیں ہے, بہت بتایا میں نے آپ سے, وقت ختم ہو گیا, 5-7 منٹ گفتگو بہت ساری گفتگو ہے. ہم نے جو انہی علماء و مراجع اعظام کی گفتگو سے متاثر ہو کر آج سے 11 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا محبان ام الائمہ کے حوالے سے, اور آج سے 3 سال قبل اس کو ہندوستان جب منتقل کیا اور اس کے بعد وہاں جب یہ مراجع اعظام مجالس اعظام کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام حضرت سید احمد رضیہ پہنچائے گی, تو اہل سنت حضرات تک بھی جو ہے وہ یہ پیغام پہنچے گا, وہ بھی آئے ان مجالس میں. میں نے عرض کیا کہ رعایت کرنی ہوگی پوری پوری, اس لیے کہ زہرائے مرضیہ کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ ہر آن خطرہ ہوتا ہے کہ تانا بانا ٹوٹ جائے مصائب کے عنوان سے, لیکن اس کی رعایت کرنی ہوگی, صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا, سوال دینا ہوگا کہ کیا سبب تھا کیا ہو گیا, اور اس کے ذریعے سے پیغام دنیا تک پہنچانا ہوگا, اور پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے. ہم نے اسی کی عجب بات ہے, علماء و مراجع و فقہاء ان کمیوں کو محسوس کرتے ہیں, لہذا جو لوگ اس موضوع پر قدم اٹھاتے ہیں ان کی تعریف و تمجید کرتے ہیں. ہمارا بہت چھوٹا سا کام ہے, ہم کیا ہے, ہماری ہمت کیا ہے. ہم نے ایک مجلہ ام الائمہ کے عنوان سے نکالا ششماہی حفیع علی, پہلا شمارہ نکالا, ہم نے اپنی گزارش علماء کو پیش کی, مراجع اعظام کو پیش کی, تمام لوگوں کو پیش کی, ہر ایک نے بلا استثنا, فقط تھوڑے سے ہمارے کام کو, ہم ابھی بچہ ہے, ہماری کیا کھاتے ہیں, ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, بزرگوں نے جو کام کیا اس کے مقابلے میں ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جن مراجع اعظام میں سے جس کے بعد بھی ہم گئے, سب نے ہمیں بلا استثنا کہا کہ آپ اس سلسلے میں رکومات شریعہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ملائمہ ششمائی ہم نے نکالا, تمام علماء نے, علماء قم نے, علماء نجف نے, آیت اللہ العظمیٰ سے یہ مجلہ ہے آپ کے سامنے جو ہم یہاں رکھ دیں گے, آپ لوگ مطالعہ کرنا چاہیں کر لیجیے, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جو کوئی پیغام نہیں دیتے ہیں لیکن شفاہی طور پر انہوں نے بھی پیغام دیا کہ اہل بیت اطہار خصوصاً زہرائے مرضیہ کے سلسلے میں احیاء کیجیے, زندہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے معرفت کا بہترین ذریعہ ہے. ہم سب اہل بیت, 11ویں امام کا یہ جملہ نحن حجت اللہ علیکم, جملوں کو سمجھیے, ہم خدا کی حجت تم لوگوں پر ہے, وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, ہم سب خدا کی حجت تم لوگوں پر ہیں, فاطمہ خدا کی حجت ہم پر ہیں. محسوس کیا آپ, یعنی ہم تم کو جو کچھ بھی دیتے ہیں فاطمہ کے وسیلے سے دیتے ہیں, مطلب اس کا یہ ہے, پہچانیے کون سی عظیم شخصیت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ہم بہت آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ زہرا کی شخصیت عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے, کہا جاتا ہے نا. دنیا کی عورتوں کے لیے جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نمونہ عمل ہے.
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. محمد و آل محمد عجل فرجہم.
لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ بی بی دو عالم کی شخصیت فقط عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے؟ خصوصی مرحلے میں ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو مرد اور رد سے مخصوص ہیں, خاتون سے مخصوص ہیں, جسے مرد جاتے ہوئے حیا و شرم نہیں لا سکتا ہے, خاتون کی یقیناً وہ عورتوں سے مخصوص ہے. اس میں حضرت زہرا مرضی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں, بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ دیگر امور زندگی میں کیا نہیں نمونہ عمل کی بات آپ سنیں گے, انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, فبنت رسول اللہ لی اسوۃ الحسنہ. اس سے بڑی بات کوئی ہوگی؟ نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے. محسوس کیجئے اس جملے کی عظمت کو, وزن کو محسوس کیجئے. میں نے کیوں کہا تقرب فاطمی تقرب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس لیے کہ کردار فاطمۃ الزہرا میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار جھلکتا ہے. فبنت رسول اللہ لی اسوۃ الحسنہ, نبی کی بیٹی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. کیا ہے نبی کی بیٹی میں امام زمانہ کہ آپ کے لیے نمونہ عمل ہے؟ سوچیں ذرا, امام کسے کہتے ہیں؟ ان جملوں کو سمجھنا ہوگا. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, وقت بالکل نہیں ہے. کیا ہے امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا کنسپٹ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ماننے نہ ماننے سے امام تو ہوتا نہیں ہے, ماننے نہ ماننے سے حاکم بنتا ہے. امام ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا ہے, چونکہ اللہ ماننے نہ ماننے سے نہیں ہے. کوئی اللہ کو مانے چاہے نہ مانے, اللہ اللہ رہے گا. کوئی رسول کو رسول مانے چاہے نہ مانے, رسول رسول رہے گا. ماننے نہ ماننے تو شعور سمجھ میں آتا ہے کہ کس کا کتنا شعور ہے. فکر سمجھ میں آتی ہے کہ فکر کتنی ہے, ورنہ ماننے نہ ماننے سے حقیقت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے اللہ کے نہ ماننے یا ماننے سے اللہ کی الوہیت پر کوئی فرق نہیں آتا, رسول کو ماننے نہ ماننے سے رسول خدا کی رسالت پر کوئی اثر نہیں آتا, اسی طریقے سے امام کو ماننے نہ ماننے سے امام کی امامت پر کوئی اثر نہیں آتا. امام نہ شیعہ کا ہے, نہ سنی کا ہے, نہ ہندو کا ہے, نہ مسلم کا ہے, نہ سکھ کا ہے, نہ عیسائی کا ہے, نہ کرسچن کا, کسی کا, سب کا امام ہے. آپ یہ مان رہے ہیں, اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ امام فقط آپ کے ہیں. زمین محفوظ ہے امام کی وجہ سے, آسمان محفوظ ہے امام کی وجہ سے, تو آسمان اور زمین کے رہنے والے محفوظ ہیں امام کی وجہ سے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تو امام میں وقت سب کے لیے نمونہ عمل. اصل امام کا کنسپٹ ہی یہ ہے کہ جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ عمل ہو. محسوس کر رہے ہیں؟ امام کہتے ہی اسے ہیں جس کی زندگی سب کے لیے نمونہ عمل ہو. اور اگر وہ امام کہے کہ کسی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے, تو اس کی زندگی میں کتنی آفاقیت پائی جا رہی ہوگی کہ اس کی زندگی کو اپنے لیے لیسن بنا رہا ہے, اس کی زندگی کو اپنی سبق بنا رہا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ ہے کہ وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شخصیت, جن کا کردار, جن کا عمل سب کے لیے نمونہ عمل ہے, ان امام زمانہ کے لیے فاطمۃ الزہرا کا کردار نمونہ عمل ہے. تو اب مردوں عورتوں سے مخصوص نہیں ہوا, یہ کردار عورتوں سے بھی ہے, مردوں سے بھی ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ کردار اپنائیے اور تقرب حاصل کیجیے امام زمانہ. اس لیے کہ امام زمانہ کو یہی درد ستائے جا رہا ہے, مظلومیت کو دنیا کے سامنے آشکار کیا. دنیا کے سامنے میں نے عرض کیا کہ کبھی بھی ایسی گفتگو, ہمیں معلوم ہے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, ہمیں معلوم ہے ہمیں بری طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اتحاد و اتفاق کی گفتگو کرنی ہے, ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمارا خون رنگ لائے گا, لائے گا خون رنگ. 70,000 بنی اسرائیل کے قتل کے بعد موسیٰ دنیا میں آتے ہیں, لائے گا ہمارا خون رنگ. ہماری کمیاں جو ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر, لیکن مظلوم کا خون رنگ لائے گا, مظلومیت رنگ لائے گی. اور ہمیں معلوم ہے کون کون ہمیں قتل کرنے والا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سینے پر پتھر رکھ کہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی گفتگو کرنی ہے, بتانا ہے ہمیں کہ مکتب اہل بیت ظالم کا دشمن ہے, مظلوم کا طرفدار ہے. ہمیں اس بات کو ثابت کرنا ہے, اور جب ہمیں ثابت کرنا ہے تو ہمیں حضرت زہرائے مرضیہ کی زندگی میں ان تمام عناصر کو پیش کرنا ہے, اور عالم اسلام سے فقط سوال یہ کرنا ہے کہ اتنی تحقیقیں ہوتی ہیں, اتنی ریسرچ ہوتی ہے, ایک تحقیق اس پر بھی ہو کہ نبی کی بیٹی 18 سال کے سن میں کیا سبب ہوا کہ عصا لے کر چلنے لگی. یہ سوال ہے مسلمان, تحقیق کریں, اتنی ریسرچ ہوتی ہے, ایک سے ایک چیز پر اسلامی معاشرے میں ریسرچ ہوتی ہے, اس پر ریسرچ ہو کہ کیا سبب ہے کہ زہرائے مرضیہ 18 سال کے سن میں عصا لے کر چلے گئے. امام زمانہ سے تقرب حاصل کرنا ہے تو مظلومیت زہرائے مرضیہ کو اشکار. کوئی نہ تھا بھرے مدینے میں کہ جو یہ کہتا کہ یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے اور مسلمان خاموش ہے. اس در پر آگ اور لکڑی لے کر آنا جس پر رسول آ کر سلام کیا. اگر زہرائے مرضیہ پر وہ ظلم نہ ہوتا تو کربلا میں وہ ظلم نہ ہو. وہ ظلم ستا رہا ہے امام زمانہ. بس مغرب کا وقت آ گیا, جمعہ چلا گیا, امام زمانہ کے ظہور کا دن چلا گیا, آج بھی ظہور نہ ہوا. مولا ہر جمعہ آتا ہے اور اسی طریقے سے ہم آپ کی غیبت کے انتظار میں رہتے ہیں اور چلا جاتا ہے. ہم پھر وہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل میں سکت نہیں ہے, ہمارے کسی عمل میں طاقت نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دے کر کہیں کہ آپ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. ہم اسی عمل کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ جو بین در و دیوار زہرائے مرضیہ نے جس کا حوالہ دیا تھا, یا مہدی مہدی کہہ کے لیے گزارا تھا. ہمیں آپ کو اسی جملے کا واسطہ ہے جو زینب کبرا سلام اللہ علیہا کے پریشان بالوں میں پایا جاتا ہے. لاب کے یلنا علیہ کا بدل دموں دم آجد حسین, آپ کی مصیبتوں میں خون کی آنسو دوں گا. عالم دین نے عالم مکاشفے میں مولا سے پوچھا, مولا کربلا جلدی سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, وہ طویل یہ مکاشفہ ہے لیکن آپ یہ سن لیں بات تمام ہو جائے. مولا کربلا کی کون سی مصیبت آپ کو خون کی آنسو رلا رہی ہے؟ عام کام نہیں کربلا کی مصیبت. مولا کربلا کی کون سی مصیبت آپ کو خون کی آنسو رلا رہی ہے؟ کیا یہ اون محمد کی شہادت ہے کا نہیں؟ یہ وہ شہادت ہے, جو یہ وہ مصیبت ہے جو اون محمد کے لیے بھی مصیبت ہے. مولا کیا یہ قاسم کی مصیبت ہے شہادت کی کا نہیں؟ قاسم وہ شہید جو زندگی میں بھی پامال ہوا, شہادت کے بعد بھی پامال ہوا کا نہیں؟ وہ یہ وہ مصیبت ہے جو قاسم کے لیے بھی مصیبت ہے کا. مولا کیا یہ حسین کے جواسان علی اکبر کی شہادت کی مصیبت ہے؟ جلدی جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں بس. مولا کیا یہ حسین کے جواسان علی اکبر کی شہادت کی مصیبت ہے جو آپ کو خون کی آنسو رلا رہی؟ واحد شہید جس پر حسین پر احتجاج اور جاکنی کی کیفیت طاری ہو گئی, منہ بہ منہ رکھ دیتا نہیں, یہ وہ مصیبت ہے جو علی اکبر کے لیے مصیبت ہے. مولا کیا یہ ابوالفضل عباس کی شہادت کی مصیبت ہے جس پر آپ خون کی آنسو رو رہے ہیں؟ کہا نہیں, یہ وہ مصیبت ہے جو ابوالفضل عباس کے لیے بھی مصیبت ہے. واحد شہید جہاں جس کی شہادت پر حسین کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا. مادا تفل ابن تہرا زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ طلب کے حسین نے کہا عباس آؤ دیکھو کربلا کے بعد کیا دن آ گیا, علی کربلا بھی ابا کے نام سے پکارا جا رہا ہے. کہا نہیں, یہ وہ مصیبت ہے جو عباس کے لیے مصیبت. طلب کے پوچھتے کیا حسین اتنے علی کے سر تل میں جدائی کی مصیبت ہے؟
کبھی بھائی دیکھتی تھی روکی آ کر آئے گا مدینے سے لانے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے اس عظیم وقت کا واسطہ، اس وقت استجابت دعا کا واسطہ، روزے داروں کی طیب و طاہر زبان کا واسطہ، اس مختصر سی عبادت کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، زینب کبریٰ کے پریشان بالوں کا واسطہ، سیدہ مرضیہ کی ٹوٹی ہوئی پتلیوں کا واسطہ، امام زمانہ کے دہور میں تاجیل فرما دے، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما دے. تمام مومن و مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خصوصاً حاضرین کے مریمون و مرومات کو آج کی شب امام زمانہ کا مہمان قرار دے، میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہم گناہ گاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما دے.